بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين لفضيلة الشيخ العلامة بن حسن عباد البدر حفظه الله، جس پیارے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں حدیث نمبر 48 کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الحدیث الثامن والاربعون، 48 حدیث، عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا، چار خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہوگا. وان کانت خصلۃ منہن فیہ کانت فیہ خصلۃ من النفاق، من النفاق حتی یدعہا، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے. یہ کون سی خصلتیں ہیں؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو اسے توڑ دے، واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ اور بد کلام بد زبانی پر اتر آئے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، جب وہ عہد کرے تو عہد شکنی کرے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن رجب حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان 8 احادیث کو اربعین نووی یا 42 نووی میں شامل کیا تو ان کا ایک نظریہ تھا کہ آداب اور اخلاق، یعنی شروع میں عقید اور منہج کی باتیں تو ہو گئی ہیں، بات چیز رہ گئی تھی اخلاق اور آداب کے تعلق سے. آپ نے دیکھا ہوگا پھر جو محرمات تھیں رضاعت میں، اس سے پہلے وراثت میں، پھر رضاعت کے مسئلہ تھا، پھر بعض محرمات کھانے میں، پھر بعض محرمات جو ہیں پینے میں، اور پھر اسی طریقے سے کھانا پینا، تو کتنی حد تک کھانا پینا ہے آداب و طعام پہ، اور اب بات آئی اخلاقیات کی کہ مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ظاہرا و باطنا. تو باطن کو سنوارنا، ظاہر کو صرف سنوارنا باطن کے علاوہ درست نہیں ہے. اس لیے اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، تاکہ ایک مسلمان ایک کامل انسان ہو، کامل مسلمان ہو، تو اس کو عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، حسن اخلاق اور آداب میں بھی آگے ہونا چاہیے. یہ کہیں، یعنی یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ کوئی مسلمان عقیدے میں تو درست ہو لیکن اس کے اخلاق برے ہوں. کیسا مسلمان ہے؟ اخلاق اچھا، عقیدہ برا ہو یہ بھی غلط ہے. عقیدہ درست ہے لیکن عبادات میں کمزوری ہے، اچھا عبادات اچھی تو عقیدے میں خرابی ہے. عقیدہ اور عبادات اچھی ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، آداب نہیں ہے، نہ تو اٹھنے کا ادب، نہ بیٹھنے کا ادب، نہ بڑوں کی ریسپیکٹ، نہ چھوٹوں سے شفقت ہے، نہ والدین کی کوئی خبر ہے. تو یہ ایک مسلمان جو ہے، ہم اگر سے دیکھیں 50 احادیث ہیں، ہم 500 کی بات نہیں کر رہے، 500,000 کی بات نہیں کر رہے. سلف کے زمانے میں جو محدث اسے کہتے تھے، حافظ اسے کہتے تھے، جو 100,000 حدیث کا حافظ تھا. 100,000 سے کم حافظ نہیں ہوتا تھا. فلان حافظ ہے تو 100,000 حدیث اسے فنگر ٹپس بھی یاد ہوتی تھی سند کے ساتھ. سبحان اللہ، ان کی زندگی دیکھے کیسے بدلی. پھر محدثین جب ہم بات کرتے ہیں ان کی زندگی میں، انہوں نے زندگی وقف کیوں کر دی تھی؟ کیونکہ وہ عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، سلوک میں، سیاست میں اور اخلاق میں، آداب میں سب سے آگے تھے. ہم کیونکہ سلف الصالحین جن کی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین بہترین زمانوں کی گواہی دی ہے کہ بہترین زمانے ہیں. خیر الناس، یعنی تا قیامت جتنے بھی ناس لوگ آئیں گے سب سے بہترین خیر الناس، خیر الناس قرنی، میرے زمانے کے. اور آپ سلم زمانے میں کون تھے؟ الصحابہ. کیا خیریت ہے؟ اچھا، خیر الناس دیکھیں آپ، مضاف مضاف الیہ، مفرد مضاف ہے، یعنی عموم ہے. ہر خیر میں تصور کرے، خیر کہاں پہ؟ علم میں ہے وہ آگے ہیں، عمل میں ہے وہ آگے ہیں، تقوی میں خیر ہے وہ آگے ہیں، ادب میں ہے وہ آگے ہیں، اخلاق میں وہ آگے ہیں. خیر الناس، اچھا قرنی، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے والے. اتنا شرف کافی ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابی. کس کے صحابی ہیں؟ اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں امتی. کس کے امتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے صحابی ہونے کا حق ادا کیا. کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. یہ خود اپنے گروا میں جھانک کر ہم بتا سکتے ہیں. انہوں نے تو پوری دنیا کو دکھا کے چلے گئے اس دنیا سے کہ صحابی ایسا ہی ہوتا ہے، اتباع ایسی ہوتی ہے. کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ہم ویسے تو نہیں بن سکتے کبھی، ان جیسے نہیں بن سکتے کبھی، لیکن ان کی اتباع کر کے ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ فضیلت وہ لے گا، سبقت وہ لے گا. السابقون الاولون، ریس میں سے کوئی جیت نہیں سکتا، گواہی اللہ تعالی نے دے دی ہے. اس لیے سبقت کے میدان وہ لے گئے، دنیا میں تا قیامت کوئی اس میدان کو مار نہیں سکتا. لیکن ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارا حشر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور ہماری طرف سے تھوڑی سی محنت ہو، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو اور کیا چاہیے دنیا میں سے؟ سبحان اللہ. تو آئیے دیکھتے اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باطن کو درست کرنے کے لیے، جس سے ظاہر بھی درست ہو جائے، اخلاق کے تعلق سے چند اہم باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. منافق کی چند نشانیاں ہیں، خصلتیں ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے یار مجھے نہیں پتا تھا کہ ان خصلتوں میں سے اگر کوئی خصلت اس کے اندر پائی جائے، یا مجھے پتہ نہیں تھا کہ نفاق، مجھے کیا پتا تھا. بڑا عبادت گزار شخص ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ان میں سے بعض خصلتیں پائی جاتی ہیں، عام پائی جاتی ہیں، نمازیوں میں، دینداروں میں پائی جاتی ہیں، بعض صحیح منہج و صحیح عقیدے والوں میں پائی جاتی ہیں. اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. جیسے کوئی شخص یہ نہ کہے یار میں نمازی ہوں، یا میں اہل حدیث ہوں، یا میں سلفی ہوں، میرا منہج درست ہے، میں عقیدے میں بالکل پاک ہو چکا ہوں، درست ہوں میں، اس لیے یہ حدیث مجھ سے تعلق نہیں رکھتی. یہ ڈر ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. زندہ پر فتنہ کا خطرہ باقی رہتا ہے، یعنی مرتے دم تک جو مر چکا وہ فتنے سے آزاد ہو چکا ہے، بچ چکا ہے، زندہ کہاں بچ سکتا ہے؟ اس لیے آج کی حدیث ہم سب کے لیے ہے، حاضرین سامعین کے لیے ہے، اچھوں کے لیے بھی ہے، بروں کے لیے بھی ہے. جن میں یہ نشانیاں پائی گئیں ان کے لیے، جن میں نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے. جن میں ہیں اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ان سے پاک ہو جائے، اور جن میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، جیسے اب تک اللہ نے حفاظت کی ہے ان کی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا رہے، ان بری خصلتوں سے وہ دور رہیں، محفوظ رہیں. فضل الشیخ العلامہ عبد العباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، قوله صلی اللہ علیہ وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا وان كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعها. المعنى ان ما وجدت فيه هذه الخصال الاربع فهو موصوف بالنفاق العملي. شيخ صفر ماته ان چند جملوں میں حدیث کے ابتدائی حصے میں معنی یہ ہے کہ جس کے اندر یہ چار خصلتیں پائی جائیں تو ایسے شخص کو نفاق عملی سے موصوف کیا جاتا ہے، اس کے اندر نفاق عملی موجود ہے. وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ مِّنْهَا، اور جس کے اندر میں سے صرف ایک خصلت ہو، كَانَتْ فِي خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اس کے اندر نفاق من سي اي خصله موجوده حتى يدع هذه الخصله جب تک کہ وہ اس بری خصلت سے توبہ نہیں کر لیتا, اسے چھوڑ نہیں دیتا. وهذا من کمال بیانه صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیان کے کمال میں سے ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا. انداز بیان اگر کسی کا دنیا میں کبھی اچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کسی کا ہو نہیں سکتا. ایسے مبلغ دین تا قیامت پیدا ہو نہیں سکتے, نہ کبھی آ سکتے ہیں. آپ دیکھیں زمانہ, دیکھیں جاہلیت کا زمانہ, خطہ جزیرہ عرب صحرا میں رہنے والے لوگ, سنگ پتھر دل لوگ جو علم سے بالکل دور, علم کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہے, اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں, ظلمت ہی ظلمت ہے, کہیں پہ علم کا کوئی نام ہی نہیں ہے. سب سے پہلے وحی آتی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے جانا ان سنگ دلوں کے پاس. توحید پیغام کیا ہے؟ توحید کا پیغام ہے, جو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اپنے باپ دادا کے عقیدے کو چھوڑنا ہے, اپنے دل کو بدلنا ہے. عقیدے سے تعلق دل سے ہوتا ہے نا, آنکھ ناک کان ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا, دل سے ہوتا ہے. اور دل کو بدلنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فصاحت اور بلاغت کا بہترین درجہ عطا فرمایا ہے. تا قیامت کو یہ درجہ پا نہیں سکتا. سب سے بڑے خطیب آ جائیں, سب سے بڑے مبلغ آ جائیں, سب سے بڑے عربی زبان کے بلاغت کے ماہر آ جائیں, اللہ کی قسم وہ درجہ کوئی نہیں پا سکتا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات دو لفظوں میں پورا دین بیان کر دیتے ہیں, کامیابی کی بنیادیں بعض اوقات ایک لفظ میں بیان کر دیتے ہیں, ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں, سبحان اللہ. جو ہم الکلم کہتے ہیں اسے, کہ چند الفاظ میں بہت گہرے معانی ہو, بہت زیادہ معانی ہو, چند الفاظ میں, تھوڑے الفاظوں میں. ان میں سے یہ حدیث بھی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے کمال بیان میں سے ہے. حفظ یذکر العدد اولا, انداز میں خوبصورتی کیا ہے, سب سے پہلے کیا فرمایا, اربع نمبر ہے, تو نمبر آسانی سے یاد ہو جاتا ہے نا. تفصیل بعد میں, پہلے نمبر بیان فرمایا کہ چار خصلتیں ہیں. ثم یأتی بتفصیل معدود, پھر کس چیز کو نمبر ہے, معدود کیا ہے, اس کی تفصیل بعد میں. لما فی ذلک, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, لما فی ذلک اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے, من حفظ السامع الى استعداد والتهیؤ, تاکہ سننے والا تیار ہو جائے, اس کے اندر یہ چاہت پیدا ہو جائے کہ آگے تفصیل کیا ہے, یہ چار چیزیں کیا, کون سی چیزیں ہیں جس سے میں بچ سکتا ہوں. اور ہیں تو چار, زیادہ مشکل تو نہیں ہے. اگر کوئی شخص آ کے کہے نفاق کی بعض نشانیاں ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, اچھا بعض کتنی ہو سکتی ہیں, 10 بھی ہو سکتی ہیں, 20 بھی ہو سکتی ہیں. نفاق کی نشانیاں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, بعض کا لفظ نہیں ہے, پتہ نہیں 50 بیان کرنے ہیں, 20-30 بیان کرنے, کوئی پتہ نہیں کتنی ہے, لیکن چار نشانیاں ہیں, چار خصلتیں ہیں. سننے والے کو آسانی ہے کہ نہیں, ارے ہیں تو چار, ابھی میں یاد کر لیتا ہوں اور فوراً توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں, فوراً اب دوری ہو سکتی ہے کہ نہیں. یہ بلاغت کی خوبصورتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب سننے والا تیار ہو گیا ہے, اب جو بھی بتایا جائے گا اب وہ تیار ہے, سننے کے لیے بھی تیار ہے, ماننے کے لیے بھی تیار ہے, عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہے, کیونکہ چار مشکل نہیں ہے. 40 تو مشکل ہو سکتے ہیں, چار کہاں مشکل ہے. لما فی ذلک من حفظ السامع للاستعداد والتهیؤ لوعی ما سیلقى علیہ من هذه الخصال, سمجھنا بھی آسان ہے, چار تو ہیں. وَلِيُطَالِبَ نَفْسُهُ بِالْمَعْدُودِ, تاکہ جو بھی معدود جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان چار چیزوں کا, اپنے نفس سے مطالبہ کرے, اب تم نے عمل کرنا ہے اس پہ, چار ہی تو ہیں. اپنے نفس کو سمجھانا آسان ہے, مشکل ہے؟ آسان ہے. چار تو کیسی ہے اے نفس, تو چار چیزیں عمل نہیں کر سکتی. جو چیزیں آپ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں, جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی موجود ہے, فَإِن لَمْ يُطَابِقَ عَلِمَ أَنَّهُ فَاتَهُ شَيْءٌ, اگر ان چار چیزوں سے مطابقت نہیں کرتا, عمل نہیں کرتا, تو پتہ چلتا ہے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے. 40 میں گننا تو مشکل ہو جاتا ہے نا, گنتے گنتے. اب چار میں اگر ایک رہ گئی تو پتہ ہے تین پہ کے چوتھی چیز رہ گئی ہے, دو پہ کے دو چیزیں رہ گئی ہیں. تو گننا جیسے کہ چار کا لفظ آسان ہے, اس پہ عمل کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے. دوسرے نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں, الخصلت الاولی, سب سے پہلی خصلت, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دور فرمائے, جو سب سے بدترین خصلت ہے ان چاروں میں, اور جو سب سے زیادہ رائج اور عام ہے لوگوں کی زبانوں پر, الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. الخصلة الأولى في الحديث، حديث من سب سبيلي خصلة، وذلك أن يحدث غيره بحديث هو كاذب فيه. كيسي شخص سے کوئی شخص بات کرے جس میں وہ اسے جھوٹ بول رہا ہو. جھوٹ سے کیا مراد؟ فیخبر بشیء علی غیر حقیقته، تو شخص کو وہ کسی چیز کی خبر دیتا ہے جو اس کی حقیقت سے ہٹ کے ہوتی ہے. وفی ذالک اساءۃ صاحب الحدیث لنفسه، اور جھوٹ میں کیا خرابی ہے؟ شخص افراد پہلی خرابی یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا اپنے لیے خرابی پیدا کر رہا ہے. لاتصاف بهذا الخلق الذمیم، کیونکہ اسے جھوٹا کہا جاتا ہے اور یہ خلق ذمیم ہے، یہ برے اخلاق میں سے کہ کسی شخص کو کہا یہ جھوٹا ہے. تو جھوٹ بولنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے، بھلائی کی علامت بلکہ شر اور فساد کی علامت ہے. وإساءة إلى من يحدثه، اور جس سے وہ بات کر رہا ہے، جس کو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے بھی تو خرابی ہے نا، اس کے لیے اساءت ہے. کیوں؟ بإيهامه أنه صادق في حديث معه، اس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ اسے سچ بات کر رہا ہے. دیکھیں مسلمان ہمیشہ حسن ظن رکھتے ہیں مسلمان بھائی پہ، آپ اسے خبر دے رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ حقیقت کے بالکل خلاف ہو تو جھوٹ ہے نا. وہ یہ سمجھ رہے کہ آپ خیر خواہ، اس کو صحیح خبر دے رہے ہیں، اور ہو سکے وہ آپ کی بات آگے بھی لے کے جائے، آپ کی جھوٹی بات کو آگے لے کے جائے گا، پھر تیسرا آگے لے کے جائے، چوتھا بھی آگے لے کے جائے گا، تو جھوٹ کیسے منتشر ہو رہا ہے؟ سبب کون بنا؟ پہلا شخص. جیسے جھوٹ چلا گیا ہے اور لوگوں نے اس کی تصدیق کر کے اسے عمل بھی شروع کر دیا ہے، اگر یہ خلاف شریعت عمل ہے تو سب گنہگار ہیں، سب سے پہلے پر سب کا گناہ بھی آ رہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے جھوٹ بولا تھا. اور سب سے بدترین جھوٹ ہوئے دین کے تعلق سے، جھوٹ، غلط بیانی، القول علی اللہ بغیر علم، اللہ تعالیٰ نے شرک کے برابر یا شرک سے بھی بدتر بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں. اس لیے جو دعوت اور تبلیغ کام میں منسلک ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. دعوت اور تبلیغ کے میدان میں جھوٹ کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر دعوت آپ کی حق ہے تو حق حق سے ہی بیان کیا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے، اگر باطل اس میں شامل کر دیا جائے تو حق باقی حق نہیں رہتا. اور جھوٹ کسی بھی مذہب میں میرا خیال ہے حق نہیں ہوتا، سوائے روافض کے جو جھوٹ کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. دیکھیں ہندو بھی کہتا ہے پاپ ہے، نہیں کہتے ہندو؟ ہندو بھی کہتا ہے کہ پاپ ہے جھوٹ بولنا، نصارہ بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں رحمک اللہ. عجب بات ہے کہ روافض کہتے ہیں کہ مخصوص طریقے جھوٹ بولنا جس کو تقیہ بولتے ہیں اسے دین سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا تقیہ نہیں، اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا جھوٹ نہیں، تقیہ نہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض شخص فرماتے ہیں وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیں ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت اور عظیم حدیث ہے، اور آپ وسلم کے سارے ہی احادیث خوبصورت سے خوبصورت ہیں. جس نے اس حدیث کو یاد کر لیا میرا خیال جھوٹ کے طرف سے کوئی اور حدیث کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے. ایک تو یہ چار نشانی نفاق والی، دوسری یہ حدیث یاد کر لے، واللہ یہی کافی ہے. جیسا فرماتے وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالصدق، میں تمہیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہوں، سچ بولتے رہو. کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، یقیناً سچ بولنا جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، جہاں پہ سچ وہاں پر بھلائی ہے. ناممکن ہے کہ سچ میں کبھی کوئی برائی ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، اور ہر بھلائی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، اور کوئی شخص سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اسے بولنا ہی سچ ہے ہمیشہ، کچھ بھی ہو جائے. کب تک؟ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. کتنا بڑا شرف ہے. پتہ ہے امت میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ انبیاء کا سب سے پہلے, پھر الصدیقین, پھر الشہداء, پھر الصالحین. شہیدوں سے بھی اگر بڑا درجہ کسی کا ہے تو صدیق کا ہے. اور امت میں سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ ابوبکر صدیق و تعالیٰ عنہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ صدیق نہیں تھے, سب سے بڑا صدیق یہ ہیں اور باقی صحابہ بھی اس درجے پر فائز ہوئے ہیں. کئی صحابہ ایسے ہیں سبحان اللہ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے ان تینوں صفات کو حاصل کر لیا ہے, صدیقین, شہداء, صالحین. صدیقین سے بہتر, صحابہ سے بہتر کوئی ہے؟ تصدیق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایسی تصدیق کہ اپنے دنیا بھی قربان کر دی ہے. کس نے ایسا سچ بولا ہے دنیا میں آج تک؟ سبحان اللہ. شہداء, اتنا بڑا شرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرتی, یہاں تک کہ بعض صحابہ میدان جنگ میں یوں آپ سب سامنے آ جاتے اور اپنی گردن اوپر کر لیتے, نحر دون نحر کا یا رسول اللہ, کہ میری گردن بھی, میری جان بھی تجھ پہ قربان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کہیں سے تیر نہ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. اپنی یوں گردن کرتے تھے, ڈھال نہیں کرتے تھے, ہاتھ میں ڈھال بھی تو تھی, تلوار بھی تو تھی, یوں اپنے آگے کر لیتے, سینہ کر لیتے تھے آگے, کبھی آگے طرف کبھی پیچھے کی طرف. سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ جنگ احد میں تلوار ہاتھ میں, اور جب مشرکین حملہ کیا تو لڑتے رہے, ایک زخم لگا, دوسرا لگا, تیسرا لگا, دسواں لگا, اتنے زخم لگے کہ ہاتھ نکارا, شل ہو گیا ہاتھ. وہ جنگ احد کے بعد مرتے دم تک وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی کام نہ کر سکے, ہاتھ شل ہو گیا ان کا. یعنی ہاتھ, دائیں ہاتھ طاقت ہوتی ہے انسان کی بھی, یہ ہاتھ ہی تو جسے وہ کماتا ہے, جسے وہ کھاتا ہے, جس وہ یعنی وہ پکڑتا ہے, جسے اس کی طاقت اس ہاتھ سے وابستہ ہے. قربان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, قربان ہو گئی. تو شہادت کے میدان میں وہ بھی آ گئے ہیں. الصالحین, ان سے بہتر کون صالح ہے مجھے بتائیں, کوئی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تو سچوں کے بارے میں تھا. حدیث کا اگلا حصہ, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں جھوٹ بولنے سے, جھوٹ سے خبردار کرتا ہوں. کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, کیونکہ جھوٹ رہنمائی کرتا ہے فجور کی طرف, نافرمانی کی طرف, اپنے رب کو ناراض کرنے کی طرف. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور یقیناً فجور رہنمائی کرتا ہے آگ کی طرف, یعنی جہنم کی طرف. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ, اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے, کب تک؟ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا, نعوذ باللہ من الخذلان, حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ کذاب, آئی کب تک؟ یہاں تک کہ, یا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ فلان بھی فلان جھوٹا ہے, یعنی اب اس سچ پر ان کی توفیق ہوگی نہیں. جانتے لکھنے کا کیا مراد ہے؟ یکتب, اب اسے سچ پر ان کی توفیق نہیں رہے گی مرتے دم تک, اللہ توفیق نہیں دے گا اسے. جسے اللہ تعالیٰ اپنے حوالے کر دے, اپنے نفس کے حوالے کر دے, وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ واللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفس کے حوالے کر دیا, ہم کہیں کے نہیں رہے, واللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا. پاک نفس ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, پاک نفس ہے. جو قرین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا قرین اب مجھے صرف خیر ہی کی باتیں کرتے, شر کی باتیں اب نہیں کر سکتا, اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ نفس امارہ بسو ہمارے اندر ہے, ہمارے خون میں شیطان دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, اور ہم کتنی مرتبہ دعا مانگتے ہیں مجھے بتائیں. سچ بات ہے, یہ گروبا میں جھانک کے دیکھ لیں ہم, یہ دعا ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم مانگتے ہیں؟ تو پتہ ہے اس دعا کی عظمت کیا ہے؟ پتہ ہے, ایک تو اگر کوئی مصیبت یا پریشان اس کے علاج میں سے اس کا ذکر ہوا ہے, دوسری بات یہ، غرض ذرا غور کیا ہے، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اللہ تعالیٰ میرے سارے سر معاملات درست فرما دے، سارے معاملات، روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی شامل ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، ہے نہیں ہے، بری ہے اچھی ہے، وہ بھی شامل ہے، صحت کا مسئلہ ہے وہ بھی شامل ہے، کوئی دشمن کا خطرہ ہے وہ بھی شامل ہے، میرے سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ تو ہی درست کر دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. شروع میں اللہم، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہوا ہے، اللہم یعنی یا اللہ، اللہ کی دعا ہے، رحمتک ارجو، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو ہی رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ، واللہ اگر رحمت نہ ہو تو ہم کہیں کہ نہیں، رحمتک ارجو. فلا تکلنی الی نفس طرفت عین، اے اللہ تعالیٰ مجھ میں نفس کے حوالے پلک جھپکنے برابر بھی نہ کرنا. واصلح لی شانی کلہ، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، لا الہ الا انت، یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں عمل بھی کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میرا سارا معاملہ تو درست فرما دے. بعض وقت انسان دعا کرنے کے لیے، بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں اور وقت کم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اذان اور اقامت کے بیچ میں، اب اقامت ہونے والی ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، اب مسجد میں ذرا دیر سے پہنچے ہیں، کتنی دعائیں کرو گے؟ دو ایسی دعائیں ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور جس میں دنیا کے سارے بھلے شامل ہو جاتی ہے. ایک دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور دوسری یہ دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. کیا بچا ہے مجھے بتائیں؟ دعا میں سے کوئی چیز بچی ہے ابھی؟ سبحان اللہ، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، جہنم کے عذاب سے محفوظ ہونے کی دعا بھی ہو گئی ہے، وقنا عذاب النار ہو گیا، اچھا، اور میرے بہت سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ سارے درست فرما دے. اب کون کون سے گننے کی ضرورت ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ روایت یعنی جس میں سچ اور جھوٹ کا ذکر ہے، جس کے آخر میں حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہ روایت مسلم کی روایت ہے، جس میں 2607 پہلے خصلہ جھوٹ کی تھی، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. جھوٹ بعض لوگوں کی زندگی میں ایسی جگہ کر چکا ہے، ایسے بولتے ہیں جیسے کہ پانی پیتے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی فرق نہیں. بڑکی ایک ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، لائی ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں جو جھوٹ کو وہ پکڑتے ہیں، کوئی ایک خاص مشین ہوتی ہے، اس میں بھی پاس ہو گئے ہیں، وہ مشین نہیں پکڑ سکتی ان کو. یعنی یکتب عند اللہ کذابا نعوذ باللہ، یعنی پریشان ہو جاتے، مشین لگا کر تھکے بندہ یوں آرام سے بیٹھا ہوتا ہے اور جھوٹ ایسے ہو جیسے وہ سچ کی انتہا بول رہا ہو، بالکل آرام سے بیٹھا ہو، کون مشینیں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے. اب یہاں پہ جھوٹ تو بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، اب رب کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ فرشتے جو لکھ رہے ہیں ان کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں واللہ. اس لیے اگر اپنے آپ کو اس شر سے بچانا ہے تو جھوٹ سے توبہ کر لے. میں جانتا ہوں کہ مشکل ہے، بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے سچ بولنا، لیکن واللہ اگر آپ سچ بولتے ہیں، اس سچ کا ذائقہ اپنا ہے اور اس کی برکت اپنی ہے، اور پھر اس کی دنیا اپنی ہے. ذرا کر کے دیکھ لیں. میرے پاس ایک مریض آیا، غالباً ٹیچر تھا یا پولیس میں تھا، اس میں بھولا ہوا اس وقت، کہ مجھے سک لیو چاہیے. میں نے کہا بیمار ہو؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا میں تو نہیں دیتا. کہتے ہیں کیا جاتا ہے دینے سے، میری ایک دن کی سیلری دو دن کٹتی ہے، اگر میں بغیر عذر کے ایبسنٹ ہو جاؤں تو دو دن میرے کاٹتے، 300 روپے بنتے دو دن کا تقریباً، تو آپ اس سے راضی میرا 300 روپے کٹ جائیں؟ میں اس سے راضی ہوں کہ 300 روپے میں اس سے راضی ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے جھوٹے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ جھوٹا رہوں. کہتے یار ایک سرٹیفکیٹ ہی تو کیا جاتا ہے؟ میں نے پتا ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ گواہی ہے، شہادہ. کیا ہوتا ہے شہادہ؟ گواہی ہے نا. وہ جھوٹی گواہی کی کیا بولتے ہیں؟ شہادت تو زور ہوتی ہے نا. کہتے یار آپ لوگ مسائل کو بہت پیچیدہ کر دیتے ہو. میں نے کہا اچھا بیٹھو ذرا، کیا کام کرتے ہو؟ ٹیچر تھا، یا ایک سے زیادہ واقعہ تھا، مجھے بھولا ہوں، پرانے واقعات ہیں، یعنی بار بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایک بار ٹیچر بھی آیا تھا، پولیس والا بھی شاید آیا تھا، تو میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ تو ٹیچر جو تھا اس نے کہا ٹیچنگ کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کا بیٹے بچے ہیں؟ کہتے ہیں. اسکول جاتے ہیں؟ کہتے ہیں. کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ کا بیٹا اسکول میں جو ٹیچر نہ ہو اور واپس آ جائے؟ ایک دن، دو دن، دس دن، عادت بن جاتی ہے نا. کہتے نہیں پڑھے گا کیا پھر؟ میں نے کہا پھر دوسروں کے بچے کیا پڑھیں گے؟ آپ ایک صرف مجھ سے لے کے جا رہے ہو، دوسرا کسی اور سے لے کے جاؤ گے، تیسرے کسی اور کو لے کے جاؤ گے. نمبر ایک، جو مسلمان بچے ہو آپ کے اس خیر سے محروم ہو جائیں گے. نمبر دو، پھر آپ جو جھوٹ بول کے جو پیسہ لو گے کب تک کھاؤ گے؟ 300 ریال ہی تو ہے، بچے گا نا آپ کا، کٹے گا نہیں، کتنے دن کھاؤ گے؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ جھوٹ نہ بولو، جا کے سچ بول لو. اگر آپ کے 300 کٹتے بھی ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی اس مہینے بچت جو ہے 300 سے ڈبل ہوگی، بچت ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کا 300 کہیں سے ملے گا، لیکن جو پاس آپ کے پیسہ ہے انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا. بہرحال خاموشی سے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، خوش تھا، دعائیں بھی دے رہا تھا. کہتا میں نے سچ تو بولا ہے، سزا تو مجھے ملی ہے، انہوں نے معاف نہیں کیا مجھے، لیکن یہ بات درست ہے کہ واقعی اس مہینے میں میری بچت ہوئی ہے. سبحان اللہ. اب کتنی اللہ نے سنیے نہیں بتایا، لیکن بچت ہوئی ہے. بچت کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں، جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں، میں نے اسے یہ بھی کہا صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، میرے کہنے سے، کسی کو راضی کرنے سے مت کریں. آج لوگ ایک بات سے راضی ہیں، کل دوسری بات سے ناراض ہوں گے، یہ لوگوں کا طریقہ ہے، اسی لیے بھول جاؤ. اب رب کو راضی کر کے دیکھو اور واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. میرے بھائی، جو سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں ڈاکٹر حضرات خاص طور پہ، کوئی عام بات نہیں ہے. شہادت الزور جھوٹی گواہی ہے، اور لعنت بھیجی گئی جھوٹے گواہوں پر، ملعون ہے، لعنت بھیجی گئی ہے. لعنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور پھر 50 ریال جو لیتے ہیں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، کیا ملتے ہیں ان کو اللہ کے لیے؟ اور جو یہ سرٹیفکیٹ لینے جاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی. ایک تو خود جھوٹ بول رہے ہیں، اور ڈاکٹر کے بھی ساتھ جھوٹ میں شریک کر رہے ہیں، اور دونوں اس یعنی گناہ میں شامل ہو رہے ہیں چند ریالوں کے لیے، چند روپوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ نہ ہو کہ جھوٹ بولتے بولتے آپ کو خبر بھی نہ ہو. واللہ بڑی خوفناک اس میں الفاظ، اس حدیث میں خطرناک الفاظ ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ جھوٹا نہ لکھ دیا جائے، پھر سچ میں توفیق ہی نہ ہو. نعوذ باللہ، بعض گھرانے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، خاوند بیوی سے جھوٹ، بیوی خاوند سے جھوٹ، والدین بچوں سے جھوٹ، اور بچے والدین سے جھوٹ، پورا گھر جھوٹ پر قائم ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ کسی کو توفیق نہیں سچ بولنے کی. اور پتہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ بہادر بولتا ہے یا بزدل بولتا ہے؟ تو کب تک یار بزدل رہو گے؟ یار کب تک بزدل رہو گے؟ یہ کوئی زندگی ہے بزدل رہنے کے سر جھکا جھکا کر جھوٹ بولنے کی؟ مسلمان ہو اور یہ تمہارے فخر کافی کہ جانتے ہو تم کون ہو؟ نام نہ دیکھے، احمد، محمد، خالد، فیصل وغیرہ نام نہ دیکھے، جانتے ہو تمہاری پہچان کیا ہے؟ کیا پہچان ہے ہماری؟ پتہ ہے ہم نام سے پہچانے جاتے، عہدوں سے پہچانے جاتے، اپنی ڈگری سے پہچانے جاتے، کوئی پہچان نہیں ہے، مرنے کے بعد سب ختم. کیا پہچان ہے ہماری جو ہمارے ساتھ رہے گی؟ ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، امتی ہیں، یاد رکھیں. واللہ یہ شرف ہی کافی ہمارے لیے. اب اس شرف کے ساتھ ہوتے ہوتے جھوٹ بولنا اور اس میں انتہا کر دینا، اللہ سب کو محفوظ فرمائے. تو جھوٹ بولنا بری خصلتوں میں سے خصلت ہے، نفاق کی خصلت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیان کی ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. دوسرے نمبر پہ خصلت الثانیہ، نفاق کی دوسری خصلت، اخلاف الوعد، وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو توڑ دینا. وذلک بأن یعد عدۃ وفی نیتہ الا یفی بها. وعدہ خلافی سے مراد یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے اور اس کی نیت میں ایک وعدہ نبھانا نہیں ہے، وعدہ پورا کرنا نہیں ہے. یعنی وعدہ توڑنا پہلے سے یہ بدنیتی بھی ہے، وعدہ ہے جی وعدہ ہے، اور دل میں کوئی وعدہ نہیں ہے، زبان پر وعدہ ہے اور دل میں اس کے مخالف ہے. اچھا، ایک بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے، نفاق سے اس کی چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ پتہ ہے نفاق کا لفظ آیا کہاں سے؟ نفق سے. نفق، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جو زمین کے اندر بنائی جاتی ہے یا پہاڑ میں بنائی جاتی ہے، اور ایک جانور چوہے کی شکل کی جربو اسے کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چچندر کہتے ہیں، جانتے ہیں؟ چلو، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ایک عجیب خصوصیت ہے، شکل چوہے والی ہے اس کی بالکل، یہ زمین میں سوراخ کر دیتا ہے. اچھا زمین میں ایک سوراخ کیا، دوسرا سوراخ تیسرا بھی ساتھ ساتھ کر دیتا ہے، ان کو تھوڑا سا بند کر دیتا ہے تو پتہ نہ چلے کہ اس میں اور سوراخ بھی ہے. اگر سانپ یا کوئی جانور اس پہ اٹیک کرے کھانے کے لیے، اٹیک کرے کوئی جانور اس کا یعنی شکار کرنے کے لیے، تو کیا کرتا ہے وہ سرنگ میں گھس جاتا ہے، تو سانپ خوش ہو جاتا ہے، اب کہاں جائے گا، اب سرنگ کے اندر گیا تو مرا. وہ کیا کرتے ہیں سانپ اس سرنگ سے جو کھلا ہوا راستہ اس میں چلا جاتا ہے، وہ اس چور دروازے سے نکل بھاگ جاتا ہے اور بچ جاتا ہے. سبحان اللہ، یعنی بچنے کی خصوصیت یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. کمزور سا جانور ہے لیکن نفق اس نے جو بنایا ہے، عربی لغت میں نفاق یہاں سے آیا ہے، یہ دکھاتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے. اس نے راستہ جو بنایا ہے وہ صرف دکھاوے کا ہے، اصل راستہ نکلنے کا اس کا کوئی اور ہے. منافق کیا کرتا ہے، دل میں کفر ہے اور ظاہرا ایمان. نفاق اکبر جو ہے علم نفاق، عملی نہیں، علم نفاق جو نفاق اکبر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ان منافق فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے نچلے ترین حصے میں ہیں، پست ترین حصے میں ہیں، یعنی کافر سے بدتر ہیں جو منافقین ہیں. تو منافق کیا کرتے ہیں، دل میں کفر ہے، زبان پر ظاہر ایمان، نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے، دل میں کفر، اسلام قبول نہیں کیا اس نے، یہ نفاق اکبر ہے. جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اس کے ہمنے والے ہم پیالے تھے اس زمانے میں. دوسری قسم کا نفاق نفاق عملی ہے، جو اس حدیث میں جن کا ذکر ہے ان چار خصلتوں کا. نفاق اکبر میں کیا ہے، دیکھیں ذرا آپ، دل میں کچھ ظاہراً اس کے مخالف. جھوٹا کیا ہوتا ہے، زبان پہ دیکھنے والا کوئی ہے کہ سچ بول رہا ہے، دل میں وہ پتہ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نفاق ہے کہ نہیں. یعنی ظاہر کو باطن سے الگ کر دینا اور مخالف، بالکل مخالف سمت میں ہو دونوں، اپوزٹ. اچھا اس میں دیکھ، وعدہ کرنا پھر وعدہ خلافی کرنا. وعدہ خلافی سے کیا مراد ہے، کہ کسی سے وعدہ کیا جائے اس نیت سے کہ وعدہ نبھانا نہیں ہے، نیت میں وعدہ توڑنا ہی ہے، یہ وعدہ خلافی ہے اور یہ نفاق کی نشانی ہے کہ نہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق دل سے اور ظاہر باطن کو آپس میں ٹکراؤ ہو جائے. اما شیخ صاحب فرماتے ہیں، اما اذا وعد وهو عازم على الوفاء بالوعد، لیکن اگر وہ وعدہ کرتا ہے اور اس عزم کے ساتھ اس نے وعدہ کو نبھانا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، فطر له ما يمنعه من الوفاء، اور کوئی ایسی چیز طاری ہو جائے کہ وہ وعدہ نبھانے سے قاصر ہو جائے، وعدہ نہ نبھا سکے، فهو معذور، تو ایسے شخص معذور، اس کے پاس عذر ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. وقد روى ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، عن عبد الله بن عامر رضی اللہ عنہ انه قال، سیدنا عبد الله عامر کی روایت میں بیان کرتے ہیں، دعتنی امی یوما، اب ذرا غور کریں ذرا، دعتنی امی یوما ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قاعد في بيتنا. سیدنا عبد الله بن عامر چھوٹا بچہ تھا، غالبا 6 سال کی عمر تھی، چھ سات سال کا بچہ تھا، چھوٹی عمر تھی، یعنی سمجھ تھی اور حدیث بھی یاد ہے. سبحان اللہ، اب حدیث تو بڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں نا، اب ذرا سنیں حدیث. کہتے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میری ماں نے مجھے بلایا، فقالت ہا تعال اعطیک، آؤ مجھ سے یہ لے لو. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے میری ماں سے کہا، وما اردت ان تعطيه، وما اردت ان تعطيه، تم اسے کیا دینا چاہتی تھی جب تم نے بلایا؟ قالت اعطيه ثمرا، اعطيه تمرا، میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبه، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا معاملہ میں جھوٹ بول دیا، جھوٹ لکھ دیا جاتا. اسے اللہ بند نے صحیح فرمایا ہے. وعدہ خلافی بھی ایک جھوٹ ہی ہے، اس لیے شیخ صاحب نے جھوٹ کی حدیث یہاں پہ بیان کی ہے اور وعدہ خلافی کی حدیث بیان نہیں کی، مختصر سی شرح ہے. تو جھوٹ چاہے بولنے میں چاہے وعدہ خلاف میں، وعدہ خلافی میں جھوٹ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ بچے کو بلاتے ہو اور کہتے ہو آؤ بات سنو یہ لے لو، اور وہ بچہ آتا ہے آپ کچھ دیتے نہیں ہو، تو جھوٹ لکھ دے گا آپ کے نام اعمال میں. یہ غلطی اکثر والدین سے ہوتی ہے انجانے میں، لیکن جاننا بہت لازمی ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. بچے کو بلانا ہے، چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو، کوئی مہمان آئے ہوں، بعض بچے پیارے ہوتے ہیں، پیار کرنے کا دل کرتا ہے، آپ بلا دیجیے بیٹا ادھر آؤ یہ لو، ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ پپی سی دے کے بھیج دیتے ہیں. وہ بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیا لوگ کہ کچھ دیا نہیں سے پپی دے کے بھیج دیے. تو اگر ایسا ہے تو جیب میں کوئی ٹافی اور رکھ دیا کریں تاکہ آپ جھوٹے ثابت نہ ہو. یا بلاؤ یہ نہ کو یہ لو, کو ادھر بات سنو, پھر بات بھی کو سنا دو اسے, تم پیارے بچے ہو, اچھے بچے ہو, ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ نہ ہو کہ نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جائے. آج درس میں اتنا کافی ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں جو باقی دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد دو حدیثیں باقی ہیں, زیادہ لمبی نہیں ہیں, انشاءاللہ اس مہینے کے اندر اس کتاب کی شرح بھی مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی دوسری کتاب پھر شروع کرتے ہیں. ہم سب پہ رحم فرمائے. جزاکم اللہ خیرا واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.